الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نبهني فيه لبركات اسحاره ونور فيه قلبي بضياء انواره وخذ بكل اعضائي الى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين. عزیز روزے داروں, ماہ رمضان کے 18th دن کی دعا جس میں رسول خدا خداوند عالم کے سامنے التجا کر رہے ہیں, اے اللہ تو مجھے اس مہینے میں اس کی سحری کے اوقات کی برکات سے آشنا کر, اور تو مجھے اس مہینے میں نازل ہونے والے نور کی روشنی سے میرے قلب کو نورانی کر دے, اور تجھے تیرے نور کا واسطہ تو میرے اعضاء و جوارح کو اس مہینے کے آثار کی اتباع کرنے والا قرار دے. اے وہ کہ جو عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والا ہے. آج کی دعا میں رسول خدا نے تین عمدہ نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی دعا سحر خیزی کی دعا ہے, سحر کی برکات کو حاصل کرنے کی دعا ہے. دوسرے حصے میں نورانیت قلب کی جانب اشارہ کیا ہے اور خداوند عالم سے التجا کی ہے کہ اللہ تو میرے دل کو نورانی کر دے. تیسرے اور آخری حصے میں رسول خدا نے رمضان کے مہینے میں انسان کا بدن سے اور بدن کے تمام حصوں سے روزے کے آثار کو نمایاں کرنے کا اور اسے جلوہ گر کرنے کا اس کی آرزو کی ہے. عزیزوں, سحر خیزی اور نماز شب در حقیقت اگر ہم روایات کے درمیان تلاش کرنا شروع کریں تو الا ماشاءاللہ روایتیں ہمیں اس موضوع کے بارے میں ملیں گی. نماز شب نصف شب کے بعد ایک انسان مومن خدا کی خاطر بلند ہوتا ہے. شب کے اس حصے میں کہ جب پوری دنیا محو خواب ہوتی ہے, یہ انسان مومن اس وقت بلند ہوتا ہے, اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اس کا دل و دماغ خدا کے سامنے ہوا کرتا ہے. خدا کے سامنے آنے کے بعد یہ التجا کرتا ہے خالص نیت کے ساتھ. شب کا یہ وقت وہ وقت ہے کہ جب انسان پرسکون ہوا کرتا ہے, تمرکز حواس ہوا کرتا ہے, اس توجہ کی حالت میں یہ خدا کے دربار میں حاضر ہو کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے اور کعبہ قوسین کی منزل پر پہنچنے کے بعد خدا سے ہم کلام ہوئے۔ تفاسیر میں ہے کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو دقیقاً یہ وقت وہ وقت تھا کہ جو نماز شب کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اولیاء کرام، خدا کے مخلص اور مقرب بندے اس وقت خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب خدا کا ایک مقرب بندہ خدا سے مقام شفاعت کو طلب کرتا ہے۔ خود خداوند عالم نے اپنی کتاب میں یہ کہا کہ انسان، اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے ایک خاص عمل مقرر کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر تو اسے انجام دے تو میں تجھے مقام شفاعت عطا کروں گا۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ اسراء میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں سونے کے بعد اے انسان تو بیدار ہو، اور اس حصے میں تو نافلہ شب کو ادا کر کہ اس نافلہ شب کو ادا اگر تو کرے گا تو عین ممکن ہے کہ خداوند عالم تجھے مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ مفسرین یہاں پر مقام محمود سے جس مطلب کو اخذ کرتے ہیں اور مقام محمود کے جو معنی کیے ہیں وہ ہیں مقام شفاعت۔ مقام شفاعت عزیزان گرامی رسول کا مقام ہے، ائمہ کا مقام ہے، اولیاء کرام کا مقام ہے، صدیقین کا مقام ہے۔ اس مقام کو خداوند عالم کسے عطا کرنا چاہتا ہے ان ہستیوں کے بعد؟ اس شخص کو کہ جو خداوند عالم کے لیے نیک نیتی کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ رات کو بیدار ہوتا ہے کہ جب چاروں طرف سناٹا ہوتا ہے، یہ شخص اس وقت بلند ہوتا ہے۔ کس کے لیے بلند ہوتا ہے؟ خدا کے لیے بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت کوئی شخص اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ خالصانہ اس وقت اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر خدا کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اے خدا، میں تیرا وہ بندہ ہوں کہ جسے تو نے خلق کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا۔ یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد گناہوں میں آلودہ ہوا، لیکن اب تیرے بارگاہ میں آیا ہے اور عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اور تجھ سے التجا ہے اس انسان کی، اس تیرے بندے کی، کہ تو اسے قبول کر لے۔ عین ممکن ہے خداوند عالم اس کے اس راز و نیاز کو، اس کی عبادت کو، اس کی نافلہ شب کو، اس کی نماز شب کو قبول کر لے، اور اس کے عوض میں اسے مقام محمود پر پہنچا دے کہ جس طرح سے خود خداوند عالم نے اسے وعدہ دیا ہے کہ اے شخص، تو رات کے حصے میں بلند ہو بلند ہونے کے بعد میرے پاس حاضر ہو، مجھ سے ہم کلام ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اس وقت کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام محو خواب تھے، صاحب ارشاد القلوب ایک جگہ تحریر کرتے ہیں اس حکایت کو کہ حضرت داؤد علیہ السلام محو خواب تھے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس وحی میں خداوند عالم نے حضرت داؤد سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ اے داؤد تم کیوں اس وقت سو رہے ہو، کیا تم نے اپنے مولا کو، اپنے آقا کو، اپنے خدا کو اکیلا چھوڑ دیا؟ مگر ممکن ہے کہ مولا جاگ رہا ہو اور بندہ اس کا سو رہا ہو۔ اے داؤد جب آسمان پر ستارے نمودار ہوں تو تجھے چاہیے کہ تو بلند ہو، میری حمد و ثنا کر، میرے ساتھ ہم کلام ہو۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، موقع بہت اچھا ہے، غنیمت کا موقع ہے۔ انسان اس مہینے میں اسے توفیق اجباری نصیب ہوتی ہے، سحر کے وقت ہم اور آپ بلند ہوتے ہیں سحری کرنے کی خاطر، لیکن حقیقی سحری یہ ہے کہ انسان کچھ لمحے سحری کے اپنے خدا کے ساتھ ہم کلام کرے، اپنے خدا کے ساتھ گفتگو میں گزارے کہ وہ خدا کہ جو منتظر ہے کہ یہ میرا بندہ بلند ہوا ہے، آیا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، اتنا وقت ہے کہ یہ مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ راز و نیاز کرے۔ رات کا یہ وقت در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خدا کے سامنے حاضر ہو کر خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں خود خداوند عالم نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی متقی افراد وہ لوگ ہیں کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں، صداقت ان کی روش ہے، یہ لوگ عبادت کو انجام دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور آخر میں کہا والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ رسول خدا کا فرمان ہے نماز شب کے حوالے سے، خیرکم من اطاب الکلام، خیرکم من اطاب الکلام واطعم الطعام وصلى باللیل والناس نیام۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس کا کلام شیرین ہو، بہت ہی لذیذ ہو، بہت ہی پیارا ہو، نرم مزاجی ہو اس کے کلام میں۔ تم میں بہتر وہ شخص ہے کہ جو مسکینوں کو، فقیروں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ تم میں بہتر وہ شخص ہے کہ دنیا کے تمام افراد سو رہے ہوں اور یہ شخص بلند ہو، خدا کے دربار میں حاضر ہو اور نماز شب کو ادا کرے۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے، قیام اللیل مصحۃ للبدن ومرضاۃ للرب وتعرض للرحمہ وَتَمَسُّقٌ بِأَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، نماز شب انسان کے بدن کو صحت فراہم کرنے والا ہے، نماز شب خدا کی مرضی کو لانے والا ہے، نماز شب رحمت الہی کا ذریعہ ہے، نماز شب ہی وہ عمل ہے کہ جو نبیوں کا عمل ہے، انبیاء کا اخلاق ہے۔ چھٹے امام نے اس نماز شب کو معیار قرار دیا کہ اگر کوئی شخص تجارت کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس تجارت کے اندر نقصان نہ ہو، تو وہ تجارت کیا ہے کہ جس کے اندر نقصان نہ ہو؟ معصوم اس تجارت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان یاد رکھ، نماز شب ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں نقصان نہیں۔ لا تدع قیام اللیل، نماز شب کو ترک مت کر، اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حَرُمَ قِيَامُ اللَّيْلِ، خسارے میں اور گھاٹے میں وہ شخص ہے کہ جس کی نماز شب ہاتھ سے نکل جائے، جو نماز شب میں نماز شب کو انجام دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لقمان حکیم کی اپنے فرزند کو ایک وصیت کہ جس میں لقمان حکیم نے نماز شب کی اہمیت کو بتلایا، اے میرے فرزند یاد رکھ، مرغ سحر سحری کے وقت اذان کو بلند کرتا ہے، آواز کو بلند کرتا ہے، اذان کہتا ہے، سحر کے وقت وہ بیدار ہو اور تو سویا ہوا ہو، ہرگز ایسا مت ہونے دینا۔ نہج البلاغہ میں ایک جگہ مولا کائنات نے اسی نماز شب کے حوالے سے اپنے ایک صحابی نوف بقالی کو یہ کہا کہ اے نوف، یہ وہ وقت ہے کہ جب خداوند عالم اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو سننے کے بعد ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ رسول خدا نے آج کی دعا میں دوسرے حصے میں اپنے قلب کو ماہ رمضان میں نازل ہونے والے نور اور انوار کی جو بارش ہے اس سے منور ہونے کی توفیق کو طلب کیا ہے کہ خدا، اس مہینے میں نازل ہونے والے نور سے میرے قلب کو منور کر دے۔ وہ نور کیا ہے کہ جس کی آرزو رسول خدا نے خاص طور پہ کی ہے کہ اللہ، ماہ رمضان میں جو تو نے نور نازل کیا ہے اس نور سے میرے قلب کو منور کر دے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جسے خود خداوند عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ۔ اور اللہ کی ذات کون سی ذات ہے، کیسی ذات ہے؟ خود خدا نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ جب خود خدا نے یہ کہا کہ میں نور ہوں آسمانوں کا اور زمینوں کا، ایسا نور کہ جس میں خاموشی نہیں، رسول خدا در حقیقت اس نور کی تمنا کر رہے ہیں کہ اے خدا، تو اپنے نور سے میرے قلب کو نورانی کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان تیرا مہینہ ہے، تو نے خود کہا ہے کہ یہ تیرا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، ہم خدا کے دسترخوان پر حاضر ہیں. یہ مہینہ در حقیقت خداوند عالم کا دسترخوان ہے. چاروں طرف خدا کی نعمتیں موجود ہیں. صرف انسان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے, یہ استعداد ہونی چاہیے, وہ شرائط ہونی چاہیے کہ جن شرائط کے تحت خداوند عالم اپنے دسترخوان پر بلا کر ان نعمات سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. ایک اور نور کہ جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں, احتمال دے سکتے ہیں, بلکہ یقین کی منزل پر ہے, وہ نور قرآن کا نور ہے. خود خداوند عالم نے اپنی کتاب میں یہ کہا کہ اس قرآن کو میں نے ماہ رمضان میں نازل کیا, اور اس قرآن کے بارے میں خود خداوند عالم نے کہا یہ قرآن نور ہے اور اسے میں نے ماہ رمضان میں نازل کیا. بس معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا نے جس نور کی تمنا کی ہے اور اس نور کے ذریعے سے اپنے قلب کو منور کرنے کی توفیق طلب کی ہے, دعا کی ہے, در حقیقت قرآن کا نور ہے. کہ خدا تو نے اپنے مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا, یہ کتاب خود نور ہے, نورانی مہینے میں نازل ہوئی. ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ان انوار سے ہمارے قلوب کو منور کر دے. مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں اسی حوالے سے ارشاد ہے کہ قرآن نور ہے. فرماتے ہیں تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث. اے لوگوں, قرآن کی تعلیم حاصل کرو اس لیے کہ یہ بہترین کلام ہے. وتفقہوا فیہ, اس میں غور کرو, اس میں تدبر کرو. فإنه ربیع القلوب, قرآن در حقیقت دلوں کے لیے بہار ہے. وَاسْتَشْفَعُوا بِنُورِهِ, قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو. فَإِنَّهُ شِفَاعٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, یہ در حقیقت شفا ہے, صحت ہے, سلامتی ہے. کس کے لیے؟ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اس چیز کے لیے کہ جو تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے. در حقیقت مولا کائنات یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان, اگر تیری روح آلودہ ہے, تیرا نفس آلودہ ہے, تو معصیتوں میں گھرا ہوا ہے, تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے, اگر تو اسے صاف کرنا چاہتا ہے, جلا بخشنا چاہتا ہے, تو قرآن کا سہارا لے. قرآن نور ہے, نور کے نزدیک آ, تیرے دل منور ہو جائے گا. آخر میں رسول خدا نے ماہ رمضان کے حوالے سے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ یہ کہ ہم اور آپ عزیزان گرامی روزے سے ظاہراً یہ تصور کرتے ہیں کہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام ہے, صبح سے شام تک انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. نہیں عزیزان گرامی, بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں, یا روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں. روزہ در حقیقت بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ تمام انسانی جسم اور اعضاء و جوارے کا روزے سے ہونا در حقیقت روزہ ہے. تمام اعضاء و جوارے کا روزے سے ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہ خداوند عالم نے انسانی جسم کے جتنے اعضاء اسے فراہم کیے ہیں, اسے اپنے اپنے مقام پر یہ انسان استعمال کرے جس طرح سے خداوند عالم نے اسے حکم دیا ہے, اسی طریقے سے اسے استعمال کرے. آنکھوں کو منع کیا ہے کہ نہ محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھے, ہاتھوں کو حکم دیا ہے کہ یہ ہاتھ کسی پر ظلم کی نیت سے نہ اٹھیں۔ اسی طرح سے ہر عضو انسانی کے لیے ایک حکم خدا ہے کہ اگر اس حکم خدا کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا تو خداوند عالم اس روزے کو ہم سے قبول کرتا ہے۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے، اذا اصبحت صائما، اے انسان کہ جب تو صبح کرے ایسی حالت میں کہ تو روزے سے ہو، تو یاد رکھ، فلیصم سمعک و بصرک من الحرام، تیرے کان اور تیری آنکھیں بھی روزے سے ہونے چاہیے۔ فرمایا کس طرح سے تیرے کان اور آنکھ روزے سے ہوں، من الحرام، حرام سے بچ کر، و جارحتوں کا و جمیع و اعضاء کا من القبیح، تیرے ہاتھ، تیرے پیر، تیرا پورا بدن روزے سے ہونا چاہیے، کوئی برا عمل تیرے اس جسم سے انجام نہ پائے۔ ودع عنک الحذی، اور تو پرہیز کر فضول باتوں سے، لغو باتوں سے، یعنی اپنی زبان کو بھی روزے سے رکھ۔ ولیکن علیک وقار الصیام، عجیب و غریب ہے، معصوم کا ارشاد ہے کہ انسان روزے کا ایک وقار ہوا کرتا ہے، تو اس وقار کو فراہم کر۔ اس وقار کو کس طرح سے انسان فراہم کرے، دوسرا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، وَأَلْزِمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّمْتِ وَالسُّكُوتِ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تجھ پر لازم ہے کہ روزے کی حالت میں تو طلب کر، تو قدرت کو حاصل کر، کس چیز کے لیے، من الصمت والسکوت، خاموشی اور سکوت، جس حد تک تیرے لیے ممکن ہو تو خاموشی اور سکوت اختیار کر، الا عن ذکر اللہ، مگر ذکر خدا۔ ذکر خدا ہی باعث بنتا ہے کہ روزے کو روزے کا وقار ملے۔ ولا تجعل یوم صومک کا یوم فطر کا، یہ روزے کا وقار ہے۔ آخری جملہ معصوم نے یہ کہا کہ اے شخص، تیرے روزے رکھنے کا دن عام دن کے مقابلے میں زمین سے آسمان کا فرق ہونا چاہیے، تو عام دن میں روزے کے علاوہ، ماہ رمضان کے علاوہ، تیری زندگی کے اندر تیرا جسم، تیرے اعضاء و جوارح گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے خداوند عالم نے تیرے اعضاء و جوارح کو خلق کیا ہے، تو ان اعضاء و جوارح کو اس مقام پر استعمال نہیں کرتا، لیکن ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں تیرا دن غیر ماہ رمضان کے ایام سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر تو نے ایسا کام کیا تو روزے کو درحقیقت تو نے روزے کا وقار قائم رکھا، روزے کو تو نے احترام فراہم کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔